الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلوات بجمع بار دیگر صلوات بار دیگر صلوات بجمع ارشاد فرما رہا ہے کہ مثال عرض کر رہا ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے کہ جس کی جڑیں بڑی محکم اور جس کی شاخیں آسمان پر بلند ہیں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ہر لمحے ثمر آور ہے پھل دے رہا ہے فروٹس دے رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اس طرح کی مثالیں دیتا ہے تاکہ تمہارے لیے تذکر ہو تمہارے لیے یاد دہانی ہو کہ اے انسان اے انسانی معاشرہ اے صاحبان ایمان تمہیں شجرہ طیبہ کی مانند ہونا چاہیے اے جوان تمہیں شجرہ طیبہ کی مانند پر ثمر ہونا چاہیے محکم ہونا چاہیے تمہاری شاخیں پھیلی ہوئی ہوں سکڑی بھی نہ ہوں تمہاری جڑیں زمین میں گہری ہوں تمہیں طاقتور ہونا چاہیے تمہارا تنہ مضبوط ہونا چاہیے ایک ایسا درخت کہ جو رشد رکھتا ہے نمو رکھتا ہے جس کے اندر مسلسل ارتقاء ہے اور مسلسل وہ لوگوں کے لیے مفید ہے سایہ دار ہے سب کو سایہ فراہم کرتا ہے تپتی دھوپ میں یہ شجر پرثمر اور شجر طیبہ یہ آپ کو سایہ دیتا ہے اور جب بھوک لگتی ہے تو ثمر دیتا ہے اللہ اکبر کس قدر خوبصورت مثال ہے ظاہر ہے انسانی معاشرہ جو اقدار کا حامل ہو ایسا معاشرہ جس کے اندر دینی ویلیوز موجود ہوں انسانی ویلیوز موجود ہوں وہ شجر طیبہ کی مانند ہے وہ کلمہ طیبہ ہے زانی گرامی عرض کیا تھا کہ دینی ویلیوز میں سے، انسانی ویلیوز میں سے ایک ہے عزت اور کرامت. ہر انسان اپنی عزت اور کرامت کو سمجھے کہ اللہ نے مجھے مکرم بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تمہیں مکرم بنایا، معزز بنایا، باعزت بنایا ہے. ذلیل نہ ہو، زمین پہ نہ لیٹو، تم رینگنے والے جانور نہیں، بلکہ اللہ نے تمہیں ایسی مخلوق بنایا ہے جو کھڑے ہو کے چلتا ہے، جو بلند ہے، جسے اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے. تم وہ ہو کہ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، ساری کائنات مسخر کی اللہ نے انسان کے لیے. اور اے حضرت انسان، تمہارا مقام یہ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، اے انسان یہ سب تمہارے لیے ہے. تمہاری مٹھی میں پوری کائنات دے دیے. جو سائنسی انکشافات ہیں، اختراعات ہیں، ایجادات ہیں، یہ اس لیے ہیں. ابھی تو انسان نے کوئی ترقی نہیں کی. یاد رکھیے گا جانِ گرامی، انسان عقل کے اگر 100 دریچے ہیں تو ابھی 2 دریچوں کو بھی نہیں کھول پایا، 2 دروازوں کو بھی نہیں کھول پایا. یہ تو جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا. اس وقت زہرا کا لال عقل کے تمام دروازوں کو کھول دے گا، تمام دریچوں کو کھول دے گا. پھر انسان کو پتا چلے گا کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کے اسرار اور رموز کیا ہے. بس انسان کو اللہ نے یہ کائنات بھی عطا کی اور مسخر بھی کر دیا، اس کے رازوں سے آشنا ہوگا انسان. کچھ سے ہو گیا ہے، بہت سوں کی بہت سے راز ابھی باقی ہیں جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ انسان پر کھلتے چلے جائیں. اور اے حضرت انسان، اللہ نے یہ کائنات تمہارے لیے خلق کی، تمہارے لیے مسخر کی، اور تم کس کے لیے ہو؟ اے حضرت انسان، تم خدا کے لیے ہو. اللہ نے تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے کہ تم نے اپنے اختیاری اعمال کے ذریعے سے مجھ تک پہنچنا ہے. جو انسان خدا تک پہنچے وہ کمال حقیقی تک پہنچ گیا، کمال مطلق تک پہنچ گیا. تم اس پست دنیا کی عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف نہ کرو، خدا کے لیے وقف کرو. زانی گرامی، جو انسان ایسا ہو جائے وہ پر ثمر درخت بن جاتا ہے. تو عزت و کرامت اللہ نے انسان کو ودیت فرمائی ہے، انسانی معاشرے کو ودیت فرمائی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ با کرامت ہو، با عزت ہو، مقتدر ہو. مسلمان مقتدر ہو، مسلمان معاشرہ عزت والا معاشرہ ہو، مسلمان ذلیل نہ ہو، عزیز ہو. تمام اقوام کے درمیان مسلمانوں کو عزیز ہونا چاہیے، عزت مند ہونا چاہیے، مقتدر ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے. خداوند عالم نے دیکھیے قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جس میں بیان فرمایا کہ کیا کرو، وَعَيْدُ لَهُمْ مَسْتَتَاتُمْ مِنْ قُوَى، جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو، جتنی قدرت جمع کر سکتے ہو، قدرت جمع کرو دشمن کے مقابلے میں. اللہ تمہیں دشمن کے مقابلے میں ضعیف اور کمزور اور ناتوان نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ اللہ اسلامی معاشرے کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نفرت کرتا ہے ایک ایسا اسلامی معاشرہ جو دشمن کے مقابلے میں ضعف کا شکار ہو، کمزوری کا شکار ہو. اللہ چاہتا ہے تم طاقتور ہو اے علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں. اللہ چاہتا ہے کہ علی کے چاہنے والے طاقتور ہوں، مستحکم ہو، محکم ہو. حوادث کے مقابلے میں، دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھائیں. حیدر کرار کے ماننے والے کرار ہیں، غیر فرار ہیں. پیٹھ نہیں دکھاتے دشمن کو، بلکہ سینہ تان کے مقابلہ کرنے والے. علی کی فضیلتیں اس لیے بیان ہوتی ہیں اذان گرامی، پانی لگ، اس لیے بیان ہوتی ہیں کہ ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں. علی کے اندر وہ صفت اگر سوویں نمبر پر ہے، یعنی اپنے کمال پر ہے، تو 1% تو میں بھی اپنے اندر پیدا کروں گا. علی اگر سورج ہے تمام صفات کا حامل، اور تمام صفات پر اب اس کے ان کے اندر جو صفات ہیں تمام کی تمام کمال پر ہیں، معراج پر ہیں، تو اگر علی سورج ہے تو کم از کم مجھے ایک کرن تو ہونا چاہیے نا زانی گرامی. توجہ ہے زانی گرامی؟ مجھے اس سورج کی ولایت علی ابن ابی طالب کے سورج کی، آفتاب کی ایک کرن تو ہونی چاہیے، اس سے ان سے جڑا ہوا تو ہوں، ان کی ولایت سے جڑا ہوا تو ہوں، ان کی صفات سے جڑا ہوا تو ہوں، ان کے راستے پر چلنے والا ہوں، ان سے جدا نہ ہوں، منقطع نہ ہوں. اس آفتاب ولایت سے منقطع نہ ہوں، بلکہ مجھے کہا جائے کہ میں ان کے وجود کا حصہ ہوں، ان کی ولایت کا حصہ ہوں، ان کے راستے پر چلنے والا ہوں، میری ولایت ان کی ولایت سے متصل ہے، میں دشمنان علی کی ولایت سے دور ہوں، اجتناب کرتا ہوں، لیکن علی کی ولایت سے جڑا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد. تو یہ عزت و کرامت اللہ نے علی والوں کو علی کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے، آل محمد کے وسیلے سے عطا فرمائی. اور دنیا میں آپ دیکھیں شیعہ کس طرح سے، الحمدللہ جہاں امت مسلمہ اور عرب دنیا اپنی خیانتوں کی وجہ سے آج ذوق کا شکار ہے، جس کا ہمیں افسوس ہے، دکھ ہے، چونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ان کا پارٹ ہیں، لیکن مکتب تشیع نے اپنی حیثیت کو نمایاں رکھا ہوا ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ ہم کربلا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امام حسین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے عزت کو خلق کیا ہے. ساری عزتیں اللہ نے آل محمد کے لیے خلق کی ہیں، اللہ نے عزیز رکھا ہے آل محمد کو، لہذا ان کے چاہنے والے بھی عزیز ہوتے ہیں. تو زانی گرامی، آج میں جس ایک اور کرام قدر کا ذکر کرنا چاہتا تھا، اب جتنا وقت ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا اسے بیان کروں، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے. عزت و کرامت اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر صبر و استقامت ہو. عزت و کرامت فری فنڈ میں حاصل نہیں ہوتی، عزت و تکریم حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر صبر اور استقامت ہونی چاہیے. جو قوم صبر اور استقامت کے دامن کو تھامے گی، اپنے اندر اس صفت کو ایجاد کرے گی، اللہ اس قوم کو دنیا کی اقوام کے مقابلے میں عزیز کر دے گا، مقتدر کر دے گا، طاقتور کر دے گا. لہذا زانی گرامی، استقامت واجبات میں سے ہے، صبر واجبات میں سے ہے۔ اب آپ کو کوئی بیان نہیں کرتا، مثلا ہمیں کہا جاتا ہے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، بہت ساری اخلاقی صفات بھی واجبات میں سے ہیں۔ اگر یہ واجب، اگر یہ صبر نہ ہو، اگر یہ استقامت نہ ہو تو زانِ گرامی دین بھی نہ ہو، نماز بھی نہ ہو، روزہ بھی نہ ہو، حج بھی نہ ہو، زکوٰۃ بھی نہ ہو، دین نابود ہو جائے اگر صبر و استقامت نہ ہو۔ یہ ایک ایسی ویلیو ہے، یہ ایک ایسی قدر ہے کہ جو اوجب الواجبات میں سے ہے۔ کربلا کا تعلق صبر و استقامت سے ہے، ائمہ کی جدوجہد کا تعلق صبر و استقامت سے ہے، انبیاء کی جدوجہد کا تعلق صبر و استقامت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اگر کامیابی سے ہم کنار ہوئی، اور آج اگر ہم مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کی صبر و استقامت کا نتیجہ ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و استقامت کا نتیجہ ہے کہ آج دین ہم تک پہنچا ہے، نماز ہم تک پہنچی ہے، روزہ ہم تک پہنچا ہے، دین کے معارف ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ساتھیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ توجہ ہے زانِ گرامی، صبر و استقامت ایک ایسی صفت ہے کہ جو ایک بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی ویلیو ہے جو کسی معاشرے میں ہونی چاہیے۔ معاشرے کی ترقی کا راز صبر و استقامت ہے۔ آپ دنیا کے کافر ممالک کو دیکھ لیجئے، ایک حصہ صبر و استقامت کا ان کے پاس بھی ہے نا، جو ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے افسوس کے ساتھ۔ وہ اقوام استقامت کے نتیجے میں آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور مسلمان عدم استقامت کی وجہ سے، اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے آج ہم کس زبوں حالی کا شکار ہیں۔ آج آپ ٹیکنالوجی میں افسوس کے ساتھ آپ ان کے محتاج ہیں، آج ہم ان کے سامنے دست سے سوال پھیلاتے ہیں، اگر وہ ٹیکنالوجی نہ دیں تو ہم مجبور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقوام نے زحمت کی، محنت کی، استقامت دکھائی، صبر اور حوصلے کے ساتھ لگے رہے، یہاں تک کہ مختلف چیزوں کو ایجاد کیا، انہوں نے محنت کی، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے ریسرچ ورک کیا۔ ہمارے مسلمان صرف خانہ پوری کرتے ہیں افسوس کے ساتھ۔ جانے گرامی، صبر دیکھیں، قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر صبر کا تذکرہ ہے۔ توجہ ہے جانے گرامی، جب بھی یہاں مجلس پڑی ہے مائک کا یہاں پہ مسئلہ ہی رہتا ہے آپ کے سٹینڈ کا، تو ویسے زیادہ مہنگا نہیں ہوتا، اگر اسے ٹھیک کروا لیا جائے تو خطیب کو بھی آسانی ہو جائے، آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے۔ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ تو اب اس کو میں جتنا سیدھا کروں یہ ہمیشہ ٹیڑھا ہی ہو جائے گا۔ استقامت یہ ہوتی ہے نا زانِ گرامی کے، انسان اس کو سیدھا کیا جائے تو پھر سیدھے راستے پر چلتا رہے۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزانِ گرامی، صبر قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پر استعمال ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور بہت ساری آیات۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، اصبروا، صبر سے کام لو، فردن فردن تم لوگ صبر سے کام لو، وسابرو، اور مجموعے مجموعے کی شکل میں صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطو اور مرابطہ کرو، مرابطہ کرو. مرابطہ کرنا کیا ہے؟ مرابطہ کرنا جو سرحدوں پر محافظ کھڑے ہوتے ہیں نا، انہیں عربی زبان میں مرابط کہا جاتا ہے. محافظ سرحدوں کا، محافظ مرابط ہے. اور یہ لائن سے جب سرحدوں کی محافظت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دشمن کے نفوذ کو روک رہے ہوتے ہیں. یہ مرابطہ ہے، دشمن کو اپنی سرحد میں داخل نہیں ہونے دیتے، یہ مرابطہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، فردن فردن صبر کرو، مجموعوں کی شکل میں صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور مرابطہ کرو، آپس میں ایسے جڑے رہو کہ دیکھو دشمن تمہارے اندر رخنا نہ کرنے پائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس سارے معاملے میں، صبر اور استقامت اور مرابطے کے معنی میں کیا کرو تم؟ آپس میں تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اللہ کے حکم پر توجہ ہو، دشمن کی طاقت کو نہ دیکھو، خدا کی قدرت کو دیکھو، غفلت کا شکار نہ ہو، ہر حال میں خدا کے حکم کو مد نظر رکھو، یہ ہے تقوی. اور کہا کہ لعلکم تفلحون، یاد رکھنا اگر اللہ کے ان عوامر پر تم تقوی کے ساتھ عمل کرو گے، اللہ تمہیں حقیقی فلاح نصیب فرمائے گا، حقیقی سعادت نصیب فرمائے گا. یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، علامہ طباطبائی نے بڑی طویل و عریض اس آیت کے ذیل میں گفتگو فرمائی. تو زانِ گرامی، پہلی بات تو ہم صبر کو دیکھ لیتے، توجہ ہے زانِ گرامی میری طرف، کہ صبر کیا ہے. صبر ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ ایک بڑا منفی مفہوم رکھتا ہے. اگر کوئی آپ پر زیادتی کرے تو ہم کہیں صبر کرو، اگر کوئی ظلم کرے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو. ظالم کے مقابلے میں اقوام کو نصیحت کی جاتی ہے، صبر سے کام لو. امریکہ نے ڈرون حملہ کر دیا پاکستان کی سرزمین پر، یا پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر لیا، بھائی صبر کر لو نا، کیا قیامت آ گئی، پریشان کیوں ہو، صبر سے کام لو. وہ ظلم کر رہے ہیں، صبر کر لو نا، ورنہ وہ اور زیادہ ظلم کرے گا. اگر تم نے صبر نہ کیا، وہ اور زیادہ ظلم کرے گا، اور زیادہ ڈرون حملے کرے گا، اور زیادہ تمہاری سرزمین کو استعمال کرے گا، اور زیادہ تمہارے حقوق کی پامالی کرے گا. لہذا صبر کر لو. یہ بیچارگی، یہ بزدلی، یہ کمزوری، اس زوف کا نام صبر رکھ دیا گیا. سلاطین جور نے زمانے کے ظالم حکمرانوں نے پوری تاریخ میں اسی طرح سرا، بنو امیہ کو دیکھ لیں، بنو عباس کو دیکھ لیں، ظلم کے مقابلے میں خاموش ہو جانا صبر ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بالکل عام مفہوم ہے، کوئی زیادتی کرے تو کہو، کہا جی خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ بولو، یہ صبر ہے. زانی گرامی، یہ دشمن کی سازش ہے کہ قرآنی مفاہیم کو ایسے مولڈ کر دیا جائے کہ اس کی روح نکل جائے. بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے جانے کا. قرآن اور احادیث رسول کو ایسے بیان کیا جائے کہ اس کی روح نکال لی جائے. آیات قرآنی اور مفاہیم قرآنی کی جان نکال کر آپ کے سامنے پیش کی جائے، ایسے احادیث مبارکہ رسول کو بیان کیا جائے کہ لوگ اس کی روح کے مطابق استفادہ نہ کر سکیں. یہی وجہ ہے زانی گرامی کہ علی اور اولاد علی کے فضائل کم نہیں ہیں، دشمنوں نے ان فضائل کو چھپانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اپنوں نے خوف کی وجہ سے ان فضائل کو چھپایا، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کی کتابوں میں علی اور اولاد علی کے فضائل بھرے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں. لیکن وہ کلیدی ترین احادیث جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، جنہیں آپ اور ہم مانتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے ایمان اور عقیدے کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ دیگر لوگ انہی احادیث کو دوسرے انداز سے لیتے ہیں؟ توجہ ہے ذرا، انہی احادیث کو دوسرے انداز سے لیں گے. مثلا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، سارے مسلمان مانتے ہیں لیکن آپ کن مانوں میں لیتے ہو، دوسرے کن مانوں میں لیتے ہو. جب من کنت مولاہ فہذا علی المولا کو بیان کیا جاتا ہے تو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی روح ہی نکال لی جاتی ہے، اس کا اصل لب اور مغز نکال کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے. حدیث ثقلین پیش ہوگی، ہاں ہے بھائی حدیث آئی ہے، مستند حدیث ہے، لیکن ایسے بیان ہوگی کہ اس سے روح نکلی ہوئی ہو، لہذا مسلمان کے لیے بالکل ایک عمومی سی چیز ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رسول اللہ نے بڑی زبردست حدیث کہہ دی، ماشاءاللہ مولا علی کے لیے سبحان اللہ کیا بات کہہ دی. تو رسول اللہ نے فقط فضائل اس لیے تو بیان نہیں کیے کہ تم واہ واہ کرو اور اپنے گھر چل دو، فضائل علی اور فضائل اہل بیت اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ان کی قدردانی کرو اور ان کو جو رسول نے منبع دین قرار دیا ہے، انہیں جو محور دین قرار دیا ہے، تو تم اپنی زندگیوں میں انہیں ماڈل قرار دو. شریعت ان سے لینا ہے، عقیدہ ان سے لینا ہے، کردار ان سے لینا ہے، اخلاق ان سے لینا ہے، فلسفہ دین ان سے لینا ہے. کسی اور کو قرآن بیان کرنے کا حق نہیں ہے. قرآن اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے جو قرآن سے جدا نہ ہو. علی ان مع القرآن والقرآن مع علی، آل محمد قرآن سے جدا نہیں ہے. باقی کسی کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، صرف آل محمد کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، ان کے اولاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ یہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سکوت کرنا، ان کا صلح کرنا، ان کا جنگ کرنا، ان کا پورا وجود اسلام ہے اسلام، شریعت ہے شریعت، چلتا پھرتا قرآن ہے. لہذا دین کا منبع وہی ہو سکتے ہیں، دین کا منبع عام لوگ نہیں ہو سکتے، جو گناہگار ہو، جو خطاکار ہو، جو غافل ہو، جو تھوڑا سا علم رکھتے ہیں، کثیر جہالت رکھتے ہیں. آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا. بس جو کچھ علم آل محمد کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا اور رسول کا دیا ہوا ہے. توجہ ہے ذہن گرامی. تو آپ دیکھیں اس طرح سے دین کی روح کو نکالا جاتا ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لمبی ہو گئی. صبر کا مفہوم اذان گرامی اس طرح سے ہمارے پرانی اصطلاح کو بدل دیا گیا. امت مسلمہ میں، اسلامی معاشروں میں اور پوری تاریخ میں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن صبر کا کیا معنی لیتا ہے؟ قرآن صبر کو ظلم کے سامنے چپ رہنا، بزدلی دکھانا، کمزوری دکھانا، اسے صبر نہیں کہتا، بلکہ صبر کیا ہے؟ ظلم کے سامنے ڈٹ جانا صبر ہے، جبر کے سامنے ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، قیام کرنا، یہ صبر ہے. استقامت، صبر استقامت کے معنوں میں، کھڑے ہو جانا، لڑ جانا، ڈٹے رہنا، اپنے راستے پر چلتے رہنا، گھبرانا نہیں، بزدلی کا شکار نہ ہونا، کمزوری کا شکار نہ ہونا، یہ ہے صبر عزیزان گرامی. لہذا قرآن مجید میں مومنین کو جنگ پر ابھارا ہے قرآن مجید نے، اور کہا کہ اِن یکن منکم عشرین صابرون یغلبو مئتین، کہ دیکھو اگر 20 صابر مرد، صابر مرد خصوصیت کیا ہے؟ ان کے اندر صبر کی صفت موجود ہو، اگر 20 صابر مرد تمہارے درمیان پائے جائیں تو یاد رکھنا 20 مرد 200 پر غالب آ جائیں گے. یہ 20 صابر مرد کیسے ہیں بھائی جو 200 پر غالب آئیں گے، اور 100 افراد 1000 پر غالب آ جائیں گے؟ قرآن نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ آیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ظلم کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ نہیں، ظلم کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، خاموش نہیں رہتے ظلم پر، بلکہ ظلم کے خلاف بولتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں. یہ ہے صبر عزیزان گرامی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، فردن فردن تم سب نے صبر کرنا، یعنی استقامت دکھا. وصابروا، گروہوں کی شکل میں صبر کرو، استقامت دکھاؤ. ایسے کہ ایک گروہ استقامت دکھائے تو دوسرا گروہ اسے دیکھ کر اس کے اندر بھی استقامت کا جذبہ ایجاد ہو جائے. سادات کالونی کے لوگ اگر استقامت دکھائیں دشمن کے مقابلے میں تو ان چولی کے لوگوں کے اندر بھی صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، استقامت کا مادہ پیدا ہو جائے، ان کے اندر بھی شجاعت ایجاد ہو جائے، ان کے اندر بھی کھڑے ہونے کا، قربانی کا جذبہ ایجاد ہو جائے. یہ ہے صابرو. یہ باب مفائلہ سے ہے، یعنی دو طرفہ، یعنی مقابلہ، تم نے صبر کیا، انہوں نے بھی صبر کیا، پھر انہوں نے صبر کیا اور زیادہ، انہوں نے بھی صبر کیا، یعنی یہ دو طرفہ ہے، مقابلہ، اچھائیوں میں مقابلہ، مسابقہ. اور کہا کہ کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور مرابطہ کرو، آپس میں جڑے رہو. دیکھیں علامہ طباطبائی نے عزیزان گرامی ارشاد فرمایا کہ یہ جو مصابرہ ہے، صابرو مصابرہ سے مقابلہ، میں نے کہا کہ دو طرفہ ہے، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اصبروا وصابروا ورابطوا، بہت توجہ چاہتا ہوں، اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ کیا ہے زان محترم؟ اللہ نے مطلقاً فرمایا، مطلقاً فرمایا، فردن فردن بھی مطلقاً صبر کرنا ہے، گروہوں کی شکل میں بھی صبر کرنا ہے، اور مرابطہ بھی مطلقاً کرنا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو یہ جو صبر مطلقاً آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہر میدان میں صبر کرنا ہے، ہر شعبے میں، ہر پہلو سے صبر و استقامت دکھانی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصبر ثلاثہ، توجہ ہے زانِ گرامی، صبر کی تین اقسام ہیں. الصبر عند المصیبہ، مشکلات کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں انسان کیا کرے؟ ان مشکلات کے مقابلے میں صبر و استقامت دکھائے، ہاتھ پاؤں نہ پھول جائیں تمہارے، پریشان نہ ہو جاؤ، بزدلی کا شکار نہ ہو جاؤ. مصیبت انفرادی ہو تب بھی صبر کرو، مصیبت اجتماعی ہو تب بھی پوری قوم صبر و استقامت دکھائے. فرمایا کہ پہلا صبر کیا ہے؟ اندل مصیبہ. اور فرمایا کہ دوسرا صبر کیا ہے؟ بس صبر و علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا. جو اللہ نے فرامین انسانوں کی نجات کے لیے دیے ہیں، سعادت کے لیے دیے ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اس میں کیا کرنا؟ صبر و استقامت دکھانا، یعنی واجبات کو ادا کرنا. واجبات کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، انہیں انجام دینا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے. اور فرمایا کہ وہ صبر عن المعصیہ، تیسرا صبر کیا ہے؟ تیسرا صبر ہے معصیت اور گناہ کے مقابلے میں استقامت دکھانا. ایک نوجوان اگر بازار سے گزرے اور کسی نامحرم پر نگاہ پڑے اور اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے، تو اس نے استقامت دکھائی، اس نے صبر سے کام لیا، معصیت کو انجام نہیں دیا. خصوصاً خلوت میں انسان گناہوں سے محفوظ رہے، یہ بہت بڑی استقامت ہے زانِ گراہ. اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو خلوتوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، یا کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے خدا کے، اس کو یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق، میرا منعم، مجھے نعمتیں دینے والا، مجھ پر احسان کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، مجھے زندگی دینے والا، مجھے سانسیں دینے والا، وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. مولا نے فرمایا ہمارا شیعہ ہوا. خدا ہم سب کو خلوتوں میں گناہوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. تو زانِ گرامی صبر تینوں معنوں میں، مصیبتوں پر بھی صبر، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر، اور گناہوں کے مقابلے میں بھی صبر و استقامت. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو. اور زانِ گرامی یہ صبر اگر کسی قوم میں، کسی انسان میں پیدا ہو جائے، وہ قوم فلاح پا جاتی، وہ انسان فلاح پا جاتا. کوئی، میں جوانوں سے عرض کرتا ہوں، کوئی نوجوان، اے نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو اپنی زندگی میں کامیاب ہو، تو تمہارے اندر صبر اور استقامت کا مادہ ہونا چاہیے. اپنے اندر یہ صفت پیدا کر. اجلت، گھبراہٹ، پریشانی، یہ انسان کی ناکامی کے اسباب ہیں. جو جتنا زیادہ صابر ہوگا، جتنا زیادہ اس کے اندر استقامت ہوگی، جتنا زیادہ جد و جہد کا اس کے اندر حوصلہ ہوگا، اتنا زیادہ وہ بچہ کامیاب ہوگا، وہ جوان کامیاب ہوگا، وہ قوم کامیاب ہوگی. لہذا میرے جوان متوجہ رہیں کہ اپنے اندر یہ صفت ہم نے پیدا کرنی ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کل مزید اس کے اوپر بات کروں، آج وقت ختم ہو گیا. میرے عزیز جوانوں، استقامت بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی دنیاوی ترقی کی راہ میں بھی استقامت ضروری ہے، اخروی معاملات کے لیے بھی استقامت ضروری ہے. جو بچے اسکول کی پڑھائی کی مثال لے لیجیے، اگر بچے استقامت کے ساتھ اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھیں، محنت نہ کریں، زحمت نہ کریں، مطالعہ نہ کریں، حفظ نہ کریں، سمجھنے میں دقت نہ کریں، ایک دن پڑھیں، چار دن چھٹی کریں، یہ آپ نے استقامت نہیں دکھائی، ایسا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں. دنیا میں بھی اگر ٹاپ کرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، استقامت دکھانی پڑے گی. آخرت میں بھی ٹاپ کرنا ہے تو محنت اور زحمت تو کرنی پڑے گی نا، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہوتا. درود بھیجو محمد والے محمد. بس زانِ گرامی آج تین محرم ہو گئی اور آج کے مصائب ہدیہ کرتے ہیں علی کی بیٹی ثانیہ زہرا کو. عزاداروں, آپ یہاں پر رونے کے لیے آئے ہوں, سیدہ کو ان کا قرصہ دینے کے لیے آئے ہوں. سیدہ منتظر ہیں ان آنسوؤں کو سمیٹنے کے لیے جو تمہاری آنکھوں سے جاری ہوں. اجرکم اللہ. عزاداروں, آج اس با وفا ساتھی کا تذکرہ کرتا ہوں جو حسین کے بچپنے کا دوست تھا, جو واقعاً حبیب حسین تھا. حبیب ابن مظاہر, یہ 70 سال کا بزرگ. عزیزوں, جب مولا حسین کربلا پہنچ گئے تو زینب نے ایک دفعہ میرے مولا حسین سے کہا, بھیا کیا دشمنوں کے مددگار آ رہے ہیں, کیا آپ کو بھی کوئی مددگار آئے گا, کسی کو بلائیے جو آپ کی مدد کرے. اللہ اکبر. عزاداروں, بس میرے مولا حسین نے تسلی دی, ہاں میرے بچپنے کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر, میں نے اسے خط لکھا ہے, انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے پاس پہنچنے والا ہے. اللہ اکبر. حبیب کا یہ مقام ہے کہ تنہا وہ جناب زینب کی تسلی کا باعث ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں, حبیب کوفے میں اپنے گھر میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. حبیب نے آواز دے کر پوچھا, کون؟ دستک دینے والے نے جواب دیا, انا برید الحسین, میں حسین کا نام آور ہوں, حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں. حبیب جو نوالا منہ میں ڈالنا چاہتے تھے دسترخوان پہ رکھا, کھڑے ہو گئے. عزادار, بس ایک دفعہ برید لے کر آئے, نامہ لے کر آئے, کیا دیکھا, حسین نے لکھا تھا, من الحسین الغریب الى حبیب ابن مظاہر الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر, میں غریب حسین کربلا کے میدان میں پہنچ چکا ہوں. حبیب دیکھو, علی کی بیٹی زینب کبریٰ بھی ہمارے ہمراہ ہے. حبیب جتنی جلدی ہو سکے ہماری مدد کے لیے آ جانا. عزاداروں, بس حبیب کی زوجہ نے پوچھا, نامے میں کیا لکھا ہے؟ حبیب نے پڑھ کر سنایا. زوجہ نے پوچھا, حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میں کیسے حسین کی نصرت کر سکتا ہوں. عزاداروں, حبیب نے زوجہ کا امتحان لینا شروع کیا, کہا اگر میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا ابن زیاد میرا گھر برباد کر دے گا. عزاداروں, بس زوجہ نے جب یہ جملے سنے حبیب سے کہا, حبیب زہرا کا لال تجھے پکار رہا ہے, زینب میدان کربلا میں تیرا انتظار کر رہی ہے اور تو بہانے بنا رہا ہے. عزاداروں, ایک دفعہ زوجہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر حبیب ابن مظاہر کو دی, یہ چادر تو رکھ لے اور مجھے کربلا جانے دے, میں زینب کی نصرت کے لیے جاؤں. اجرکم اللہ. عزاداروں, بس حبیب نے ایک دفعہ زوجہ کا شکریہ ادا کیا, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, ارے کیسے ہو سکتا ہے, میرا بچپن کا دوست, میرا آقا, میرا مولا, زہرا کا لال وہ
مجھے پکارے اور میں ان کی مدد کے لیے نہ جاؤں. عزاداروں گھوڑا تیار کیا, اپنے غلام کو کہا فلاں جگہ گھوڑا لے کر کھڑے ہو جاؤ, میں پہنچنے والا ہوں. عزادار مسلم ابن اوسجا کو لیا, لیکن پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی, کیا دیکھا غلام گھوڑے کو پیار کرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے لگتا ہے میرا آقا حسین کی نصرت کے لیے نہیں جانا چاہتا, میں خود تجھ پر سوار ہوں گا, اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. بس یہ جملے سننے تھے, حبیب نے غلام کو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین کی نصرت کے لیے نہ جاؤں, لیکن تیرا یہ جذبہ دیکھ کر میں تجھے آزاد کرتا ہوں, جا تجھے آزاد کیا. عزاداروں غلام قدموں میں گر کر کہتا ہے اے حبیب اے میرے آقا ساری زندگی خدمت کی ہے, اب جنت میں جانے کا موقع مل رہا ہے تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں, واللہ میں اپنی داڑھی اپنے خون سے رنگین کروں گا, نصرت امام کے لیے کربلا جاؤں گا. اجرکم اللہ. عزاداروں یہ چھوٹا سا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا ہے نا, دھول اڑ رہی ہے اور حسین کے اصحاب خوش ہو رہے ہیں کوئی ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے. بس حسین نے ایک دفعہ عباس کو کہا, علی اکبر کو کہا, میرا بچپنے کا دوست آ رہا ہے, میرا حبیب آ رہا ہے, عباس جاؤ استقبال کرو, علی اکبر جاؤ استقبال کرو. عزاداروں بس خوشیاں منائی جا رہی ہیں, حسین کی فوج میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں, حبیب آ گئے, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, زینب کے کانوں میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں پہنچنے لگی. اما فضا کو بلایا, اما فضا کیا بات ہے, لوگ کیوں خوش ہو رہے ہیں, اللہ اکبر کی صدائیں کیوں بلند ہو رہی ہے. عزاداروں وہاں اما فضا نے خبر دی, حسین کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا ہے, حسین کی نصرت کے لیے آ گیا ہے. عزاداروں وہاں علی کی بیٹی نے اما فضا کو کہا, اما فضا حبیب ابن مظاہر کو میرا سلام کہنا, کہنا علی کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کرے. عزاداروں بس فضا نے حبیب کو زینب کبریٰ کا پیغام دیا نا, عزاداروں حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے, خاک کربلا پر بیٹھے, خاک کربلا اڑاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے آل محمد پر کیا کڑا وقت آ گیا, آج علی کی بیٹی مجھ غلام کو سلام بھیج رہی ہے, میرا شکریہ ادا کر رہی ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں بس حبیب گئے اپنے مولا کی رکاب میں جنگ لڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر آئے, مولا کو پکارا, مولا اپنا آخری دیدار کروا دیجئے. عزاداروں بس مولا کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہوئے. میرا مولا حبیب کے پاس آیا اور آ کر کہا, واللہ حبیب تو حبیب ہے, واللہ حبیب تو ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتا تھا, اللہ اکبر. بس عزاداروں واقعی کربلا ہو گیا, حبیب کا سر کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا, پھر گھوڑے کی گردن میں ڈالا گیا. عزاداروں جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفہ پہنچا ہے نا, ایک دفعہ حبیب کا بیٹا جس کا نام قاسم تھا, قاسم نے گھوڑے کی گردن میں اپنے بابا کا سر دیکھا, اس گھڑ سوار کے پاس آیا, ہاتھ میں شمشیر تھی, آ کر کہا کہ لگتا ہے یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. کہتا ہے ہاں یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. عزاداروں بس یہ جملہ سننا تھا, ایک دفعہ قاسم نے تلوار کو بے نیام کر کے اس ملعون پر حملہ کیا, یہ کہتے ہوئے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کی توہین نہیں ہوتی, بس دور کھڑا میرا مولا سید سجاد اس جو جملے کو سن رہا تھا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا، ایک دفعہ زنجیریں ہلا کر بابا کے سر کو مخاطب ہو کر کہا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا سر نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوتا، لیکن کیا کروں بابا، تیرا سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں اور گردن میں توق گراؤ،